رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمۃ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقماء۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاحترام علی رسوله البشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔
اللهم صل علی محمد وعلی محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
اللهم صل علی
سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ سب سے پہلے تو تاخیر سے پہنچنے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سب سے ایک ضروری کام تھا، ضروری کام یہ تھا کہ اپنے کچھ عزیزوں کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنا تھا اور اس کے بعد یہاں پہنچنا تھا، تو تھوڑا سا ان کے نکلنے میں تاخیر ہوئی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ میرا ان شاء اللہ جو آپ کا حق اگر اس سے ضائع ہوا ہو میرے تاخیر سے پہنچنے پہ، اس وقت اپنے بزرگ والد سے میرے حق میں معاف کروائیں گے ان شاء اللہ۔ دل پر محمد لقمان کی آیات نمبر 6 سے آج ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 تک بیان کیا۔ آج کی جو آیت پہلی ہے جس کو آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَشْتَرِي جو خریدتے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ گمراہ کرنے والی باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، نادانی سے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ اللہ کی آیات اور اللہ کی باتوں کو مسخرے میں اڑا دیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، وَلَّا پیٹ پھیر دیتے ہیں، مستکبراً تکبر کے ساتھ، کأن لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے سنا بھی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کان سنگین ہو چکے، فبشرہ بعذاب علیم، بس ان کو بشارت دیجیے دردناک عذاب۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ اعمال صالح انجام دیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے آرام دہ باغ ہے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہی خدا کا وعدہ ہے جو حق ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ یہاں تک آیات 9 تک پہنچی، ان شاء اللہ اس کے بعد بھی اگر موقع ملا آدھی کی آیتوں کو پڑھیں گے۔ پہلی آیت جو ہم سے بیان کر رہی ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ گروہ ایسے ہیں کہ خدا بند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جیسے کل بیان ہوا کہ ربوبیت کے سائے میں خدا نے ہدایت کو رکھا، خدا نے ہدایت کو کہا کہ یہ ربوبیت کی شان میں سے ایک شان ہے, اولئک علی ہدی من ربہم, کل کی جمع والی آیت کی پانچ, کہ یہ لوگ یہ گروہ وہ ہے تو رب کی جانب سے ہدایت پر ہے. مربی کا کام ہدایت کرنا ہے, تربیت کرنا. اس میں کل بیان ہوا کہ تربیت کے لیے مختلف راستے ہیں, یا یوں کہیں کہ جتنا انسان کی نیاز ہے اتنے راستوں کو خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے رکھا. خدا نے بلا امتیاز ہدایت کا راستہ تمام انسانوں کے لیے فراہم کیا, بلا امتیاز اس وجہ سے کہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ انسان پہلے آیا ہو ہدایت یا ہادی بعد میں آیا, بلکہ جو پہلا انسان ہے وہی ہادی بن کر آیا. حضرت آدم جو ابو البشر ہیں, انسانوں کی ابتدا بنی نوع آدم کی ابتدا ماں سے, وہ خود انسان ہیں, پہلے بشر ہیں, پہلے نبی ہیں, پہلے ہادی. دادا ہدایت ان کے ساتھ ساتھ زمین پر آئی, ایسا نہیں ہوا کہ انسان پہلے اترا بعد میں ہدایت آئی ہو. تو جتنا یہ وقفہ آیا ہو اتنے وقفے میں انسان ہدایت کے بغیر رہا, ہدایت ثابت ہوئی. لہٰذا اب جب خدا عالم نے اہتمام کیا, اسی سے ایک نقطہ اور نکلے گا, اور وہی نکلے گا کہ اگر خدا عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے بشر کے ساتھ ہدایت کو زمین پر بھیجا ہے, تو جب تک اس زمین پر ایک بشر کی باقی بچے, اسی خدا کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ہادی اس بشر کی رہنمائی کے لیے ہونا چاہیے. اور قرآن رحمت کبریٰ نے امام فرحم کے وجود کے اوپر ایک دلیل کو دی ہے کہ جب پہلے انسان کو خدا نے ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا, پہلا ہی انسان ہادی بن کر آیا, تو کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا زمانہ ہے کہ جہاں غیبت کبریٰ ہے, جہاں پہ انبیاء کی غیبت ہے, یا نبیوں کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. ان کے لیے سوال ہے کہ اگر پہلے بشر کو ہدایت کی ضرورت ہے, خدا اس کے ساتھ ہدایت بھیج رہا ہے, تو رسول اللہ کے بعد والے انسان کے لیے ہدایت کا کیا اہتمام. فقط کتاب تو کافی نہیں ہونی چاہیے, چونکہ انسان کی صورت میں خدا نے ہاتھ ہی بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے, تعصی جو کرتا ہے, وہ کتاب کی کرتا ہے. تعصی یعنی پیروی, نقش قدم پر چلنا, یہ کتاب کا نہیں ہوتا, کتاب کی تعلیم حاصل کرتا ہے. تعصی کسی رول ماڈل کی ہوتی ہے, اور انسان کی خصوصیات بھی کہ جو چیز اس کے سامنے ڈیموسٹریشن ہو کے سامنے آتی ہے, ڈیموسٹریٹ ہوتی ہے, اس کو انسان جلدی سیکھتا ہے. لہٰذا اگر خداوند عالم کی اس نبی اکرم کے بعد بھی انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے, تو کوئی ہاتھی ہونا چاہیے. بس پھر ہم کو آیات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک منذر کو بنایا, ولی کل مومن, منذر ولی کل مومن, ہاتھ نہیں پہلی ہے صحیح پڑی, ہر کسی کے لیے ایک انذار دینے والا ہے, ولی کل مومن ہاتھ, یہ صحیح ہے, اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا لازمی ہے. یہاں پر خدا نے بیان کیا کہ اب جب ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہادیوں کا, ہدایت کا, آیات کا, چونکہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, الف لام میم, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ اس کتاب کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. جب اس کی ہدایت آئی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں, ومن الناس ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, میشتری, جو خریدتے ہیں باقاعدہ, لام الحدیث, وہ گمراہ کن باتوں کو خریدتے ہیں, یعنی گمراہ چیزوں کے خریدار ہوتے ہیں. خریدار کیا کرتا ہے, کچھ پے کرتا ہے تو پھر کوئی چیز دیتا ہے. اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فلاں چیز کا خریدار ہے. مثلا حضرت یوسف کے ان کے زمانے میں خریدار بہت تھے. خریدار یہاں پہ کس معنی میں, ایک حقیقی معنی میں ہے کہ حضرت یوسف کے غلام تھے. جب رول ڈال کے نکالا گیا, اس میں پانی کے رول ڈالا گیا, تو اس میں سے حضرت یوسف باہر نکلے, اور اس کے بعد ان کے بھائیوں نے دور سے دیکھا کہ یہ تو یوسف باہر آ گیا, زندہ سلامت ہے, ہم تو سمجھ گئے یہ مر جائے گا کنویں کے اندر, لیکن یہ زندہ ہے. پھر آنے کے بعد اس کو دوبارہ کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا, بھاگا ہوا تھا, اور یہ اب ہم تک آ گیا. اب چونکہ غلام ہے, بھاگا ہوا ہے, نافرمانی کی ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسے بیچ رہے ہیں, اور سورہ کے مطابق اسے چند دنوں کے اندر بیچ دیا. تو ایک تو یوسف کے خریدار اس معنی میں تھے, لیکن جو خریدار کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے طرفدار بہت تھے, اس کے چاہنے والے بہت تھے. اسی طرح باتوں کی نسبت بھی ہے, باتوں کو کچھ لوگ خریدتے ہیں وقت دے کر, باتوں کے کچھ لوگ طرفدار ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ حق کے خریدار ہوتے ہیں, کچھ لوگ باطل کے خریدار ہوتے ہیں. حق کے لیے اپنی توانائی کو دیتے ہیں, حق کو خریدتے ہیں, باطل کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں, باطل کو خریدتے ہیں. لیکن اس میں جو حقیقت کا سودا ہے وہ حق والا ہے, چونکہ باطل جو ہے وہ سراب ہے. باطل سراب, سراب یعنی جب آپ پہنچتے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا, حقیقت نہیں ہوتی. اب خدا کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے مقابلے میں ایسی باتوں کو خریدتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے, لیذلہ, تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں بغیر علم. اس کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا تفسیر نمونہ کے اندر, نظر بن حارث نامی ایک شخص ہے کہ جو تجارت کرتا ہے تاجر اس زمانے میں, اور اس کا تجارت کا قافلہ ہے, وہ جاتا ہے ایران, وہاں سے بڑا سامان خرید کراتا ہے. چونکہ اس زمانے میں جو عالمی منڈیاں ہوتی تھیں ان میں ایران تھا, یمن تھا, مصر تھا, یہ کچھ جگہ تھی جہاں پہ تجارت ہوتی تھی. نظر بن حارث وہاں جاتا تھا ایران, ایران جب جاتا تھا تو اس کی ظاہر ہے وہاں کے تاجروں سے بازار میں ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. تو جب وہ واپس آیا تجارت کے بعد تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ قرآن سکھا رہے ہیں لوگوں کو, اور قرآن کے اندر قصے ہیں. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے کئی قصوں کو بیان کیا. سورۃ قصص کے نام سے باقاعدہ ایک سورہ موجود ہے, قصص. حضرت یوسف کا جو سورہ یوسف ہے اس کو خدا نے احسن القصص کہا ہے, بہترین قصہ ہے اس کے اندر. لہٰذا اس نے دیکھا کہ یہ جو رسول اللہ ہیں, رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں, محمد جو ہیں, یہ لوگوں کو بیٹھ کر قصے سنا رہے, آد کا قصہ, ثمود کا قصہ, گزشتہ انبیاء کا قصہ. اب یہ قصہ حق تھا, اس کے مقابلے پہ اس نے کہا کہ قصہ کوئی اگر ہے تو تمہیں محمد آد اور ثمود کے قصے سنا رہے ہیں, میں بھی ایران سے ہو کر آیا ہوں اور ایران میں رستم اور سہراب کے قصے بیان کیے جاتے ہیں, جو پہلوان تھے, شارق مصنوی ہو گیا, فردوسی نے شاہنامہ لکھا, اس کے اندر رستم اور سہراب کا تذکرہ ہے, کریکٹر دیکھو, یعنی باپ اور بیٹے ہیں اور پہلوان ہیں, بہت زیادہ شجاع ہیں, اس طرح کے قصے, افراسیاب کا قصہ ہے. تو اس نے رسول اللہ کے مقابلے میں یہ کہا کہ میں بھی تمہیں قصے سناتا ہوں, آؤ میرے قصے بیٹھ کر سنو. کہ ان قصوں کے اندر ظاہر ہے وہ شاہنامہ تھا, رستم خراب کا قصہ, ایران کا قصہ, تو اس کے اندر اس زمانے کے اندر جو قصوں کے اندر چیزیں انوالو کی جاتی ہیں, مثلا خواتین کا بھی تذکرہ ہے, تو شراب کا بھی تذکرہ ہے, تمام چیزوں کو جو مسالہ لگے کر بیان کیا جاتا ہے وہ سب ہوتا ہے. اس نے یہ کام کیا, اس کے مقابلے میں آیت نازل ہوئی, تو من الناس من یشتری اللہ والحدیث, کچھ لوگ ہیں جو گمراہ کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے بغیر علم. اب یہ لوگ بغیر علم ہیں, اس کو دونوں طرف نسبت دیا گیا کہ جو بیان کرنے والا ہے یہ اپنی نادانی میں غلط بات بیان کر رہا ہے بغیر علم, یعنی اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ یعنی حضرت محمد جو ہیں یہ بھی قصے سنا رہے ہیں, جس طرح اس نے رستم سہراب کے قصے سنے ہوئے, اسی طرح انہوں نے کسی آد ثمود کا قصہ سنا ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ سوال ہے کہ اپنی کا قصہ سنا ہوا ہے اور یہ آگے لوگوں کو سنا رہے ہیں. لہٰذا وہ نادانی میں یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو راستے سے ہٹا رہا ہے, چونکہ رستم سہراب ایرانی قصوں کے اندر ہدایت نہیں تھی, کوئی ہدایت تھی تو گزشتہ اقوام کے اوپر جو عذاب آیا اس عذاب سے عبرت لینے میں ہدایت تھی کہ جو حق تھا, یعنی خدا نے اگر قوم لوط کے اوپر عذاب کیا تو وہ عذاب حق تھا, حقیقی عذاب تھا. اس حقیقی عذاب کے اندر قوم لوط میں سے اگر حضرت لوط کو نجات ملی تھی تو اس قصے کے اندر سیکھنے کے لیے ایک موقع تھا کہ اگر پورا معاشرہ خراب ہو اور ایک انسان اس خراب فاسد معاشرے کے اندر پاک اور پاکیزہ رہنا چاہے تو پورا معاشرہ مل کر بھی اس انسان کی ہدایت کو خراب نہیں کر سکتا. حضرت لوط کے واقعے کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے, پورا معاشرہ بگڑا ہوا, پورا معاشرہ فساد ہے. فساد اس مرحلے پر ہے کہ فساد کو فساد نہیں سمجھ رہا, برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا, برائی کو اچھائی سمجھ کے انجام دے رہا ہے, یا ایک عام روٹین چیز بن چکی ہے. اس کے اندر قصے کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. حضرت صالح کا قصہ اگر رسول اللہ سنا رہے ہیں, قصہ حق ہے کہ خدا بند عالم نے لوگوں کی درخواست پر ایک خارق العادہ کام کیا, لوگوں نے معجزہ طلب کیا, لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے, اور حضرت صالح نے کام کیا, اور جب انہوں نے نہیں مانا, انکار کیا, تب عذاب اوپر آیا. اس کے اندر سیکھنے کا پوائنٹ تھا, وہ سیکھنے کا پوائنٹ کیا تھا کہ خدا بلا سبب کسی کو عذاب نہیں دے. جب تک کوئی خدا کے سامنے کٹ حجتی میں نہ ہوتا ہے, خدا کے سامنے ڈڑ جس کو کہتے ہیں نا اڑ نہ جائے, ڈٹنا تو مثبت معنی میں, منفی معنی میں اڑ جانا, جب تک کوئی خدا کے سامنے اڑتا نہیں ہے خدا اس وقت تک اس کا عذاب نہیں کرتا, لیکن جب اڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ خدا بن جاتا ہے, اس کی طرح کھینچ لیتا ہے. ان قصوں میں حقیقت تھی, رسول صلی اللہ کے قصے میں حقیقت تھی. اس نے کیا کیا, ان قصوں پر رواج دینا شروع کیا, اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے قصے یا بناتا ہے یا وہ قصے کے فقط قصے ہیں انہیں لا کر بیان کرتا ہے بغیر علم نادانی میں. ایک معنی بغیر علم کا لوگوں کی طرف پلٹایا گیا تفسیر کرتا ہے. کہا کہ جو بغیر علم ہے یعنی وہ لوگ کے جنہیں بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہے, انہیں کہاں جو خریدار ہیں, انہیں جو سنانے والا جو سنا کر چلا جائے کہ سن کر خوش ہو کر چلے جاتے ہیں. اور یہ اگر بغیر علم لوگوں کی طرف نسبت دی جائے تو پھر یہ اس وقت کے زمانے کی بات نہیں ہے, پھر یہ آج بھی ہو رہا ہے, پھر یہ آج بھی ہو رہا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ روش ہے اور آج بھی یہی روش ہے. اچھا دونوں معنی میں یہ روش آج بھی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق کے مقابلے میں ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس سے حق کے راستے سے ہٹایا جائے. یہ بات تھوڑا ہل رہا ہے, بڑی محبت والا میں آ کر دیکھیں کہ ابھی بھی وہاں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ جو حق کے مقابلے میں چیزوں کو بنا کر لے کر آتے ہیں. اب میں ظاہر ہے یہ حساس موقع ہوتے ہیں, ہم نے تو پچھلے دفعہ بیان کیا تھا ہم کہیں اور نہیں جائیں گے, ہم اپنے ہی مکتب تک رہیں گے, اپنے مکتب میں بھی اس جگہ پر رہیں گے کہ جو سب سے زیادہ انسان کے سیکھنے کا راستہ ہے, عزاداری کا راستہ. اور عزاداری کے اندر آ کر آپ دیکھیں گے آیت آپ کو آج بھی ویسے ہی نظر آئے گی. ومن الناس آپ آج عزاداری کے اندر ایسے بہت سارے افراد نظر آتے ہیں کہ جو لہول حدیث لے کر آتے ہیں. لہول حدیث کیا چیز تھی؟ حقیقت کے مقابلے میں کڑی ہوئی بات, اور ایسی بات کہ جس میں لوگوں کو دلچسپی پہرا لو. اگر آل اور سمود کا قصہ نہیں سنیں گے, رستم اور سہراب سنیں گے, اس میں بھی مزہ آئے گا لوگوں کو, اس میں بھی انہیں کچھ لگے گا کہ ہاں یہ بیان کرنے والا کچھ بیان کر رہا ہے, لیکن وہ رستم اور سہراب کا قصہ بیان کر کے حقیقت سے دور کر رہا ہے. اسی طرح آج کے دور میں عزیز محترم ایسا ہے کہ آیت ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے. اب یہ جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نام پر, ہم نے چونکہ اب بغیر علم کو میں لوگوں کی طرف پڑھتا ہوں کہ چونکہ لوگوں کی اکثریت وہ تھی کہ جو خاموش سامع بن کر جاتے تھے, اب بھی ایسے ہی خاموش سامع بن کر جب معاشرہ آتا ہے اور بیان کرنے والا جو دل چاہے بیان کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ممبروں سے باقاعدہ مسلمین کی ترویج ہوتی ہے. مسجد کی ترویج کہاں سے ہوتی ہے؟ بیان کرنے والا کون ہے؟ جو لہول حدیث والا ہے, جو گمراہ کرنے والی بات کر رہا ہے. اچھا گمراہ کرنے والی بات پھر عرض کر رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, اس واقعے کو سنیے. امام علی کے زمانے میں ایک شخص آیا, اس نے علی کے پاس مولا سے کہا کہ میں تذبذب کا شکار ہوں, فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. آپ اور معاویہ, آپ بھی حق کی بات کر رہے ہیں, معاویہ بھی حق کی بات کر رہے ہیں, آپ کی باتوں میں بھی اسلام ہے, معاویہ کی باتوں میں بھی اسلام ہے. اب آپ اس بات سے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ معاویہ اور یزید میں کتنا فرق ہے. اسی لیے امام حسین نے یزید کے خلاف بیان کیا, لیکن امام حسین 10 سال معاویہ کے دور میں بھی حیات رہے, امام نے بیان نہیں. کیوں؟ کیونکہ معاویہ کا انداز کفر تھا. معاویہ جمعے کی نماز پڑھا کرتا, معاویہ ظاہری عبادات کرتا تھا, معاویہ ظاہری طور پر خطبے دیتا تھا, تقویٰ کے خطبے معاویہ دیتا تھا. اسی وجہ سے لوگوں کو سننے میں دھوکہ ہوتا تھا کہ علی کس سے مقابلہ کر رہے ہیں. علی کے مقابلے میں جو ہے یہ بھی تو ظاہری طور پر اسلام کی بات کرتا ہے, یہ بھی پہلے سے علی کی بات کرتا ہے. اب آپ کو فیصلہ کیجیے, ایک طرف امام علی تقویٰ بیان کریں, ایک طرف معاویہ بیان کریں, الفاظ تو ایک ہی جیسے ہیں, لیکن آیا معاویہ کی گفتگو لہول حدیث میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ یہ جذبات میں کہہ دیا آپ نے, اپنی عقیدت میں کہہ دیا, لیکن اتنا آسان نہیں تھا. اگر یہ تشخیص آسان ہوتی تو اکثریت امام علی کا ساتھ دیتی. اگر یہ تشخیص اتنا آسان ہوتی, مسئلہ بصیرت کا ہی تو ہے. بصیرت کی کمی کی وجہ سے ہی امام علی کے اپنے لشکر کی تلوار امام کی گردن پہ آئی ہے. معاویہ کے لشکر میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ امام علی کی گردن پہ تلوار ڈال سکے, جنگ صفین ایسے ہی ہے. حکمیت کا موقع آ گیا، امام علی منع کرتے رہ گئے کہ دیکھو ابو موسیٰ شریف کو نہیں بھیجو، مالی کے اشتر کو رہنے دو، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا. اپنے ہی لشکری نے تلوار نکال دی، یہ تلوار امام کے کندھے پر رکھنی تاریخ ہے، اور کہا کہ اگر نہیں بلایا مالی کے اشتر کو تو یہ تلوار آپ کا کام کرے. یہ کیوں ہوا؟ دھوکہ کھا کے لوگ. یہ آج بھی ہے ذہن میں، وہ تھوڑا سخت بات ہو گئی لیکن قرآن کریم سکھا رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. لیکن یہ جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، چونکہ نیچے سننے والا سامع سائلنٹ ہوتا ہے، نیچے سننے والا سامع معمولا ہمارے ہندو پارک کے اندر مخصوصا ہم جو مجالس میں جاتے ہیں، ہماری اکثریت فقط عقیدت میں ثواب کی نیت سے جاتی ہے، ثواب کی نیت سے جاتی ہے، جائیے ثواب کی نیت سے. لیکن اتنا تو اپنے اندر حوصلہ رکھیں کہ آپ وہی لوگ ہیں کہ جو ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر سبزی کے اندر چناؤ کرتے ہیں، 15 روپے 10 روپے کا دھنیا خریدنا ہو تو جو دھنیا وہ اٹھا کے دیتا ہے آپ وہی لے کر آتے ہیں، 10-15 روپے کے دھنیا کے لیے بھی آپ کہتے نہیں بھائی ہرے والے پتے نکال کے دو، یہ تم نے صبح سے رکھا ہوا ٹھیلے پہ سوکھ گیا، سورج کی گرمی بہت پڑ رہی، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا. ٹماٹر خریدتے وقت چناؤ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. افسوس یہ ہے کہ ممبر پر بٹھاتے وقت چناؤ نہیں ہوتا، ممبر پہ چناؤ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر معاشرہ تباہی کی طرف چلے گا. یہ آیا ہمیں اسی طرح مسلموں کا ذکر رہی ہے، ممن الناس من یشتری، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں لاہور حدیث جو عمرہ کو باتوں کو باقاعدہ خریدتے بیچتے ہیں، چونکہ خریدار ہے تو وہ بیچتے ہیں، خریدار نہ ہو تو کہاں بیچیں گے، کون ان کا خریدار ہوگا؟ چونکہ لوگوں کو آئمہ کے نام پر جذبات میں لے جایا جاتا ہے، ہمارے یہاں آئمہ علیہ السلام کی جو عقیدت ہے اس عقیدت کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ہر چیز ماننے میں تیار ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خدا رب العالمین کی زمین پر خدا کی حجت اور دلیل ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. اہل بیت علیہ السلام خدا رب العالمین کی جانب سے قدرت رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اب جب ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہے تو دوسرا اسی عقیدے کے اوپر چوٹ مارتے ہوئے کام کرتا ہے اور اہل بیت کو خدا کے مقابلے میں لے آتا ہے. یہاں پہ ہماری ذہن بھی چاہیے، ہماری ہوشیاری چاہیے. بس سمجھ رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خریدتے ہیں گمراہ کن باتوں کو تاکہ لوگوں کو راستے سے ہٹا دیں، بغیر علم دونوں طرف جا رہے ہیں، وہ خود بھی نادان ہے اور ماحول اس کو جو تمام ترجمہ کیا گیا وہ جو سننے والے ہیں ان کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جب انسان بغیر علم کے کسی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ گھڑی ہوئی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، جو حق ہوتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے. پکی اڑانا، تمسخر کرنا، کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ آیات کا، دل کا آیات اور کتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں جو نشانیاں ہیں یہ مذاق بن جاتی ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ان کی توہین کی جاتی ہے، پھر ان آیات کے اندر نماز آیت الہی کے طور پر آئی ہے، پھر انہی آیات میں نماز کو اہمیت دی گئی ہے، اور پھر بیان کرنے والا کہتا ہے کہ آؤ میں محشر کے اندر دکھاؤں کہ نماز بے ساکھیوں کے سارے چل رہی ہوگی. وہ مذاق اڑا رہا ہے، کس چیز کا؟ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جہنم والوں سے پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی نے خبر نہیں دی تھی؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں خبر دینے والا آیا تھا. کہا پھر تم یہاں پہنچے کیوں؟ یہ جہنم والوں سے کلام ہوگا، فرشتوں کا. جہنم والے فرشتے پوچھیں گے کیوں پہنچے ہو؟ یعنی سوال ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا اپنے زبان بیان کروں کہ اس خدا مہربان کے ہوتے ہوئے جس نے تمہارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھولا تھا، تمہاری یہ توبہ کے دروازوں کو کھولا تھا، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک وہ تمہیں معاف کرنے پر تیار تھا، اور اس نے متعدد لوگوں کو معاف کیا تھا، اور اس نے تمہاری کوتاہیوں کی اصلاح کے لیے انبیاء بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی بھیجی تھی، رہنما بھی بھیجے تھے. اس نے اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، پھر کیوں جہنم میں آ گئے؟ کہ فرشتوں کا اعتراض ہوگا، سوال ہوگا، جواب کیا ہے جہنم کا؟ وما کنا مصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور ذاکر پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، نماز پہ ساکھیوں کے سارے چل رہی ہوگی، روزے کو تپ دم ہوا ہوا ہوگا. قرآن جتنے بھی احکام ہیں ان سب کا مذاق اڑا کر کہتا ہے فقط جو ہم بتا رہے ہیں علی علی کرنا، یہ کرو اور جنت میں چلے گا. یتخذوها بزرگ جو بغیر علم کے نادان ہیں, جو لوگوں کی نادانی سے فائدہ اٹھا رہے, وہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, خدا کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. علی علیہ السلام خدا کی سب سے بڑی آیت ہے, جس کو خود امام علی نے بیان کیا, جو سب سے بڑی خدا کی آیت, یعنی کیا مطلب ہے؟ نشانی خدا کی, جس کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے, جو خدا کی نشانی دلیل ہو. وہی مولا علی علیہ السلام ان کی نماز سادہ سی گزر جاتی تھی, یا کل بھی بیان ہوا کیا ان کی نماز میں کب کپاٹ ہوتی تھی, ان کی نماز کے اندر اضطراب ہوتا تھا. کیسا اضطراب؟ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, معلوم نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. امیر المومنین کی تو یہ حالت ہے, امام المتقین کی تو یہ حالت ہے. شاید میں نے کل یہاں بیان کیا, ایک دوسری جگہ بیان کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس ایک شخص سائیکل بیان ہو گیا, جناب سیدہ نے کہا نارمل ہے یار, چھوڑ دو علی. علی لشکا کے گر گئے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس میں پھر کھڑے ہو جائیں گے نماز کے, کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہول حدیث کو گمراہ کن باتوں کو خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, تاکہ اس کو ذریعے سے لوگوں کو راستے سے ہٹائیں, اور یہ وجہ حضاب ہو اور قرآن کی باتوں کو, آیات کو, خدا کے احکام کو مذاق اڑاتے ہیں, توہین کرتے ہیں اس کی. اولائی کا لہو عذاب مہین, ٹھیک ہے دنیا ان کی گزر رہی ہے, لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے, عذاب ہے, فقط عذاب نہیں, عذاب و محیط رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی انہوں نے جن جھوٹی باتوں کو لوگوں میں پھیلا کر اپنے لیے تھوڑا سا عزت بنائی تھی, ظاہری طور پر اپنا پد بلند کیا تھا, لوگوں کے اندر ان کی پسند کی باتیں کر کر کے اپنا پروٹوکول بڑھا لیا تھا, اپنے ساتھ پانچ پانچ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے ہو گئے ہیں, آج ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. انہیں تنہائی میں کھڑا کریں گے, پوچھیں گے کہاں تمہارے ہماری, وہ لوگ تمہیں لکھ کر چلتے تھے, وہ تمہارے ساتھ پروٹوکول میں چلا کرتے تھے, تم ان کے ساتھ چلنے سے سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بہت بڑی شے ہو گئے, وہ کہاں ہیں آج, تم اکیلے رہے گا اور دردناک عذاب رسوا کرنے والا عذاب. پھر آگے خدا بیان کرتا ہے, اب جب انسان لہول حدیث کی طرف جاتا ہے تو وہ رکھیے گا, یعنی گمراہ کن باتوں کا شیدائی ہو جاتا ہے, گمراہ کن باتوں کو پسند کرنے لگتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, ویسا تو تلا علیہ آیات, اور جب اس کے اوپر ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے, واللہ پیٹ پھیر لیتا ہے, سنتا ہی نہیں ہے, مستکبرا, پیٹ پھیر لینا, اس کے بعد کچھ استکبار کی تاکید ہے, اکڑ کی وجہ سے, عجب کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے پیٹ پھیر لیتا ہے. جب اس کو ذرا سا نصیحت کی زبان کوئی کھولتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ یہ کیا سکھانے بیٹھ گیا, ذرا سی نصیحت کی کوئی بات اس کے سامنے کرتا ہے, چاہے گھر والا ہو چاہے گھر والے کے علاوہ کوئی ہو, واللہ مستکبرا, تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے, کأن لم یسمعھا, گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے, یعنی سنا ہی نہیں ہے, مراد کیا ہے, اس کے کان میں آواز ہی نہیں آئی, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. انبیاء کی آواز, امام خمینی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا ہم نے انبیاء کی آواز کو سنا ہی نہیں ہے. ہر نبی آیا ہے, اس نے خدا عالم کی محبت کی بات کی, خدا کے عذاب کی بات کی, لیکن ہمارا عکس العمل کیا ہے, آیات الہی کے مقابلے میں, تعلیمات کے مقابلے میں, گویا ہم نے سنا ہی نہیں, ہمیں آواز ہی نہیں آئی, تعلم یسمع, گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے, تکبر میں چلا گیا, کأن فی اذنیہ وقرا, دو چیزوں سے قرآن اس کو مثال دی, گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان میں سنگینی ہے, یعنی کان سنگین ہو چکے ہیں, اس کو آواز ہی نہیں جا رہی. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ عَلِيمٍ, بس اس کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی. یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ عذاب کی بشارت تو نہیں دی جاتی, بشارت تو خوشخبری ہے, بشیر کا مطلب کیا ہے, مبشر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا, بشارت اچھی خبر, خدا کرے فَبَشِّرْهُ, انہیں بشارت دو, کس چیز کی, جنت کی ہوتی تو بشارت ہوتی, بِعَذَابِ عَلِيمٍ, انہیں عذاب علیم کی بشارت دو, اس لیے کہ انہوں نے خدا کا مذاق اڑایا, پچھلی جو آیت گزری, خدا اس جملے میں ان کا مذاق اڑا رہے گا, وہ مصری نے اس کیسے پہن, یہ جو کہا جا رہا ہے ان کو بشارت دو, یعنی اب میں تو سمجھانے کے لیے کہنا, خدا کی طرف کسی کیفیت کو نسبت نہیں دیا جا سکتا, کیفیت کو نسبت نہیں دیا جا سکتا, فقط سمجھانے کے لیے کہ یہ خدا کی آیات کو سن کر ہنستے ہوئے گزرتے تھے, ہاں ہاں اچھا خدا نے یہ کہا ہے, ایک موقع آیا خدا نے کہا اچھا آؤ تمہارا عذاب کی طرف آؤ, یہ اصول بنا, یعنی ٹھیک ہے اب آؤ تمہاری باری ہے, اب ہماری باری, اب ہم کریں گے, پہلے تم نے کر لیا اب ہم کریں گے. بشر ہو, انہیں بشارت تو دو ذرا, انہیں خوشخبری تو دو, یعنی خوشخبری کس بات کی, اس گمان میں تھے کہ ان کی زندگی اچھی ہے, ظاہر اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے, جیسے سورہ مریم کے اندر بیان ہوا تھا کہ وہاں وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آتے تھے، ایمان لے کر نہیں آتے تھے، کافر تھے، اور مستظم ایمانداروں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، اس دنیا میں بھی ہمارے حالات اچھے ہیں، اس دنیا میں بھی اچھے رہیں گے۔ اگر تم کسی اور دنیا کی بات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہاری زبانی، اس دنیا میں بھی ہم اچھے رہیں گے، ہمارے پاس مال ہوگا، اولاد ہوگی۔ خدا نے فوراً پلٹ کر وہاں کہا تھا سورہ مریم میں کہ آئے انہیں غیب کا علم آ گیا، اتل الغیب، یہ غیب سے واقف ہو گئے، یا انہوں نے خدا سے کوئی عہد و پیمان کیا تھا کہ جہاں رہیں گے خدا انہیں اچھا رکھے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، خدا ان کو عذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ یہاں پر خدا نے کہا فبشروا بعذاب بن علیم، جو انہوں نے مذاق اڑایا، خدا کا وقت ہے کہ خدا مذاق اڑائے، بشارت دے دیجیے ان کو پھر کہ عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے سائے میں اپنے نیک اعمال کو انجام دیتے رہے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت والی آرام دہ جنتیں یعنی بہشت ہے۔ اب یہ مقام جو بہشت والا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ یہ جو اس دنیا میں رہ رہے تھے خدا کا مذاق اڑا رہے تھے، آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ دنیا جاودانی ہے ہمیشہ کے لیے، ایک وقت آیا چلے گئے۔ جن لوگوں نے ایمان پر عمل کیا، ایمان لے کر آئے اور ایمان کے سائے میں زندگی گزاری، ظاہر اس آیت کے مفہوم کے اندر یہ چیز ہے کہ تھوڑی سی زندگی مشکل میں ضرور گزاری، لیکن اس مشکل کا نتیجہ کیا ہوا؟ جنات النعیم، آرام دہ جنت میں چلے گئے۔ کب تک کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی تھوڑی سی زحمت کا نتیجہ بھی، تھوڑی سی زحمت حقیقت میں تھوڑی سی ہو، کسی انسان کی زندگی 100 سال بھی ہو، 100 سال میں بلوغت کے 15 سال نکال دیں، 15 سال کے بعد وہ 85 سال خدا کے امر کے تحت زندگی گزارے، اس دنیا میں دیکھتے ہوئے لگے گا ایک لمبی زندگی ہے، کہ اس انسان نے 85 سال خدا کی اطاعت کی، خدا کی اطاعت میں مشقت برداشت کی، پوری 85 سال مطلب جب تک روزوں کی طاقت رہی، روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اس دنیا کی نسبت طولانی نظر آئے گی، مگر اس دنیا کے بعد یہ 85 سال کتنے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ یہاں پہ خالدین کا تذکرہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، 100 سال کی عمر ہم نے زیادہ لگا دی، ایوریج لائف آج کل 57-58 سال چل رہی ہے، تو اگر 100 سال بھی ہو، 100 سال میں بھی 85 سال اگر اس نے لگائیں، اس دنیا کی نسبت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کب کے لیے؟ خالدون، خالدون کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پھر موت نہیں ہے، وہاں پھر فنا نہیں ہے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک خدا ہے جب تک چلتا رہے گا، جب تک خدا ہے بہشت ہے، جب تک خدا ہے بہشت کے اندر ہی نعمت ہے۔ آیا خدا بند عالم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ ڈیٹ آف ایکسپائری ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کی قدرت کے لیے کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے؟ نہیں۔ بس جب خدا بند عالم کے لیے جو محدودیت اور فنا کا تصور نہیں ہے، تو جو خدا سے وابستہ ہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں ہے، اس کے لیے بھی کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہے۔ بہشت کے اندر بڑا ورود ہے۔ اب جو ایک دفعہ بہشت میں داخل ہو گیا، اب یہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے، یہاں سے خروج نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر ایسی بہشت ہے اور اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشہ ہی رہنا ہے، چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نامعلوم کب تک رہنا ہے، چونکہ نامعلوم کب تک رہنے کی ایک مدت ہو گئی، پھر محدودیت آ گئی، ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ انسان بور نہیں ہو جائے گا؟ وہ بور نہیں ہو جائے گا، ہوگا، یکسوئی ہوگی، ہے نا، یکسانیت، یکسانیت سے انسان بور ہو جاتا ہے، اور وہاں پر آیا یکسانیت ہوگی، بوریت ہوگی؟ نہیں۔ خدا کی آیت آپ پڑھتے ہیں، برات خدا کے بارے میں، کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان کے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان کے اندر ہے، ہر روز، کل یوم، ہر روز ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان کے، کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر روز اس کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ انسان اس کی کئی مانا کر سکتا ہے، لیکن اس کو جو جنت کے ذہن میں اندر، وہ یہ جنت کے اندر انسان یکسانیت کو محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا جو انسان آرزو کرے گا اس کو اپنے سامنے پائے گا، جو آرزو کرے گا۔ خدا نے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہماری لالچ کے لیے کر دیا کہ چونکہ ہم عالم محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جب تک چیز کو فزیکل فارم میں نہ دیکھیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے خدا نے کچھ چیزوں کو فزیکل فارم میں بیان کر دیا کہ دیکھو وہاں جنت میں بڑی بڑے جو ہیں وہ درخت ہوں گے، اب اس دنیا میں سب نے درخت دیکھے ہیں، درخت سے فوراً ذہن میں تصور آتا ہے شاید درخت ہوگا ایسا، پھر خدا نے کہا نہیں وہ درخت ایسا نہیں ہوگا، گھنا ہوگا، اس کی چھاؤں پھیلی ہوئی ہوگی، جو پچھلے آیا پچھلے سال کی آیات میں گزرا تھا، بیدی کا تذکرہ جب آیا تھا اس کے ذریعے میں نے بیان کیا تھا سارا، گھنی چھاؤں ہوگی، ایسی چھاؤں ہوگی کہ جس کے اندر کوئی دھوپ نہیں ہوگی، کانٹا نہیں ہوگا اس بیدی کے درخت کے اندر، اس بیدی کے اندر جو ہے وہ کانٹا ہے، اس بیدی کے اندر کانٹا نہیں ہوگا، چھاؤں ہوگی، آرام سے چھاؤں ہوگی، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ خدا نے فزیکل فارم اس لیے بیان کیا کہ انسان محسوس کر سکے، اللہ نے محسوسات سے تعلق رکھتا ہے انسان، چیزوں کو جلدی سمجھتا ہے۔ اس نے بہشت کی نہر کے لیے بیان کر دیا کہ پانی بہتا ہوگا تمہارے پاؤں کے نیچے، تمہارے پاؤں کے نیچے دودھ کی نہر بہتی ہوگی۔ اب یہ فزیکل فارم اس لیے بیان کی کہ انسان سمجھ سکے، پھول کی خصوصیات کو بیان کر دیا، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی، انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا، یہ خصوصیات ہیں، انسان مائل ہوگا اس طرف۔ لیکن حقیقت میں چیزیں اس سے زیادہ ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ابھی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس کی تفصیلی نعمات کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا نے ایک اور چیز بیان کی، اور رضوان من اللہ اکبر، یہ جو جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں، جو حور قصور نہر باغ سب بیان کیا، رضوان من اللہ اکبر، خدا کی رضا ان سب سے اوپر ہے، ان سب سے بالاتر ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس چکر میں نہیں جائیں گے، بہشت کے بعد نعمت مل جائے گی، نہر مل جائے گی، حور مل جائے گی، وہ خدا کی رضا کے طالب ہوں گے، اور جب وہ خدا کی رضا کی منزل میں جائیں گے تو حتیٰ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیچ ہو جائیں گی، جنت کی نعمتوں میں پھر ان کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو خدا کی رضا کی وادیوں میں ان کو مزہ آئے گا۔ خدا کی رضا کی وادی ہے، اللہ کے عزیز مومن کے لیے درجات ہیں، مومن کے لیے درجات ہیں، بس توجہ رکھیے گا، یہ وہ جنت ہے جو نعیم ہمیشہ کے لیے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے انسان نے۔ اس کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ جو چاہے گا انسان کو ہوگا، انسان کے سیکھنے کا مرحلہ زندانے موتن ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، خدا مند عالم نے انسان کے سیکھنے کے مرحلے کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے، عبادات کی کیفیت بدل جائے گی، جنت کے اندر بھی اہل جنت خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، لیکن جو تکالیف شرعیہ کہلاتی ہے کہ جن کا کرنا واجب ہے، جن سے بچنا حرام چیزوں سے بچنا واجب ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن تسبیح ہے، خدا کی حمد ہے، معرفت کے ساتھ ہے۔ خوبصورت واقعہ سنتے چلے جائیے، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی، لیکن ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ روایات میں کہ بعض مومنین کو جو ہے وہ، یعنی جو خدا سختیاں دیتا ہے، پہلے زندگی کے اندر سختی، بیماری ایک سختی ہے، اس بیماری کے ذریعے سے خدا انسان کی نفس کی تطہیر کرتا ہے، اسی لیے چوتھے امام جو دعا بیماری کی دعا ہے، جو صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے، اس میں خدا سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بار الہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس بیماری میں تیرے سامنے گلہ کروں یا شکوہ کروں یا شکر ادا کروں۔ ابھی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے شکوے کے بجائے، وہ شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ جتنا میرا وقت اس بیماری میں مرض میں گزر رہا ہے، اسی اعتبار سے تو میرے گناہوں میں تخفیف کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی میں جتنا بخار میں تب رہا ہوں کہ جتنی دیر بخار کی تپش میرے اندر ہے، مجھے بخار کی فیلنگ ہے، اس لمحے میں تو میرے گناہوں کو پاک کرتا جا رہا ہے، تو پروردگار اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ میں تیرے سامنے اگر آؤں تو پاکیزہ ہو کر آؤں، اور اگر پاکیزگی کا راستہ یہ بیماری ہے تو بیماری شکر کا مقام ہے، اور یہ مانگ بہن ہے تطہیر کا عمل اس دنیا میں۔ اس کے بعد موت کا وقت ہے، موت کی سختی ہے، پھر اس کے بعد قبر کی منزل ہے، اس کے بعد پھر برزخ کی منزل ہے، اور برزخ کی منزل کے بعد پھر عالم حشر ہے، وہاں پر بعض لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، تبدیل ہو کر وہ واپس آئیں گے، یہ غلط بحث ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آیا مرنے کے بعد سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، علم کا راستہ بند ہو جاتا ہے، بہشت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، ایسا نہیں، معرفت کے وہاں بھی مراتب ہوں گے۔ اس میں واقعہ شیخ مرتضیٰ متحری کا، شیخ مرتضیٰ متحری کی شہادت ہو گئی، ان کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ اب ظاہر ہے بیوی ہے، تھوڑا ازمائے مذاق میں ایک بات کہہ دوں کہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ شوہر کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد انہوں نے حضرت شیخ مرتضیٰ متحری کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ، کیا کرتے ہیں، سوال ہوا ان سے۔ شیخ مرتضیٰ متحری نے کہا کہ ہم لوگ عالم برزخ میں ہیں ابھی، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیسی زندگی ہے ہماری خواب کے اندر، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی زندگی ہے، اور ہم لوگوں کو خدا بند عالم نے ایک سعادت نصیب کی۔ پوچھا وہ کیا سعادت ہے، کہا ہم لوگ روزانہ، روزانہ شیخ مرتضیٰ متحری کہہ رہے ہیں، روزانہ امام حسین علیہ السلام کے پاس لے جائے جاتے ہیں. یہاں تک آپ نے سنا خوش ہوئے, اس کے بعد کی چیز سنیں گے. کہتے ہیں روزانہ امام حسین کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور روزانہ امام حسین ہمیں توحید الہی کا درس دیا کرتے ہیں. تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ کیا بحث ہے. امام حسین کی زبانی توحید کا درس عالم میں پڑھ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے سیکھنے کی کوئی حد نہیں, یہ راستہ رکنے والا نہیں. بہشت کے اندر بھی مطمئن رہی فقط بٹھا کے خدا کھلائے گا نہیں. رسول اللہ سے کہا کہ پہلے کھلا دو پھر تعلیم دینا ان کو, پھر ان کو جو ہے وہ تربیت بھی کرنی ہے. خدا وہاں پر مومنوں کو معرفت کی منزلوں پہ رکھے گا, انسان آگے بڑھے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بہشت میں کہا جائے گا اقرا ورفا. اقرا ورفا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ, یہ ترجمہ کر دیا. پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ, معرفت بڑھاتے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ. توجہ رکھیے گا, جیسا ہم فیا خالدین فیا, اس جنت کے اندر خصوصیت یہ کہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ ہے حق کا, یہ جو جنت ملی ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ ہی سچا وعدہ ہے. حق کا سچا ہے, حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے وعدے کے علاوہ بھی کسی نے وعدہ کیا ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. قرآن کی آیات ہے کہ وہ بھی تمہیں وعدہ کرتا ہے, وہ بھی تمہیں بہلاتا ہے, وہ بھی تمہیں بہلا کر کہتا ہے کہ تم اس گناہ کی طرف آؤ بہت لذت ملے گی. یہ شیطان کا وعدہ ہے. اور اس گناہ کے اندر جب انسان ہوتا ہے وقتی طور پر محظوظ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ وقت چلا جاتا ہے پھر دائمی حسرت ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بچو کہ جس کی لذت عارضی اور عذاب دائمی ہے. لذت عارضی سیکنڈز کی ہے, لمحوں کی ہے, گھنٹے کی ہے, لیکن اس کا عذاب دائمی. اور اس اطاعت کی طرف آؤ کہ جس کی سختی عارضی اور اس کی جزا ابدی ہے. نماز کی طرف کھڑے ہو, نماز شب پڑھ لو رات کی تاریکی میں اٹھ کر, 15 منٹ کی نماز اس دنیا کے اندر عارضی تنگ ہو گئے. تنگ بھی کس معنی میں ہوگی؟ اگر واقعی معرفت کے بغیر ہے اپنے اوپر سختی کر کے پڑھو گے تو, اگر علی کی طرح عاشق ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ عشق نہیں آیا ٹھیک ہے, اس بات بھی سمجھ کے پڑھ لو کہ خدا اس نماز کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کو آباد کرے گا, دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا. عارضی عبادت کی سختی کو برداشت کر لو تاکہ دائمی جزا کو حاصل کر سکے. یہ نماز شب کی 11 رکعت نماز تمہیں دائمی مقام محمود عطا کرے گی, جو خدا کا وعدہ ہے. جیسا خدا نے کیا کہا؟ وعد اللہ حق کا, خدا کا وعدہ حق ہے, سچ ہے. شیطان نے جتنے وعدے کیے کہ کچھ نہیں ہوگا, شیطان کے وعدوں میں سے جو مقصد جوان بیٹھے ہوئے, ایک وعدہ انسان کو دھوکہ دینا ہے توبہ کی نسبت. ابھی جوان ہو, ابھی وقت گزار لو, ابھی گیدرنگ کو انجوائے کر لو, ابھی دوست بیٹھے ہیں ہم کے ساتھ, ابھی وقت پڑا ہے, خدا مہربان ہے, توبہ کر لیں گے. یہ تصویف ہے, یعنی ٹال مٹول سے کام لینا. یہ وہی تصویف ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں کو شیطان نے جس میں مبتلا کر کے رکھا, جس کی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کئی سال اپنے باپ کو رلایا. یہ ٹال مٹول تھی, جانتے تھے باپ جو رونے کو دیکھ رہے تھے, سوچتے تھے کہ کہہ دیں, پھر کہتے تھے جب موقع آئے گا کہیں گے, شاید بھول جائیں, شاید بھول جائیں, شاید بھول جائیں. اور حضرت یوسف یعقوب نہیں بھولتے تھے. اسی کے نتیجے میں نتیجہ سبب بنا کہ انہوں نے ایک نبی کو رکایا. خدا نے وعدہ کیا, وعدہ حق ہے, وہ هو العزیز الحکیم, اور وہ عزت والا حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها, وہی خدا ہے جس نے تم سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے, اس کے وعدے میں شک نہ کرنا, کیونکہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر نظر آنے والے ستونوں پر قائم کیا. بغیر نظر آنے والے ستون, یہ نہیں کہا خدا نے کہ بغیر ستونوں کے قائم کیا. ستون یعنی پلر. کائنات کا نظام ستون پر ہے, لیکن یہ جو ستون ہے تمہیں نظر نہیں آتا. اس کے بارے میں جو سائنسدان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام, ہمارے جو نظام ہے نظام شمسی اور زمین کا نظام ہے, اس کے اندر گریویٹیشنل فورس ہے, گریویٹی ہے. سائنسدانوں نے بیان کیا کہ جو گریویٹی ہے یہ ایک پلر کی مانند ہے جو زمین سے آسمان کی طرف ہے, زمین سے آسمان کی طرف ہے. اس کو بیان انہوں نے اس طرح کیا, خدا نے کہا کہ بغیر عمد ترونها, خدا نے ان آسمانوں کو خلق کیا ہے, ایسے ستونوں پر قائم کیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے. گریویٹیشنل فورس کی طرف حساب یہاں پر جو ہے وہ اشارہ ہے. اسی طرح سورہ رات کے اندر بھی ہے, اس کے اندر بھی اسی طرح کی آیت ہے. وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا, ان تمیدہ بکم, تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے, تاکہ یہ زمین تم پر تنگ نہ ہو جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس نے اپنی حکمت, اپنی خلقت, اپنی خلاقیت کے ساتھ زمین کے اوپر انواع و اقسام کی مخلوق کو بکھیر دیا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور اس نے اسی پانی کے ذریعے سے بہت ساری دل لبھاتی ہوئی فصلوں کو اور کئی چیزوں کے جوڑوں کو پیدا کیا ہے. بس خداوند عالم نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر جو آنکھوں سے دکھائی دے خلق کیا. ستون ہیں, گریویٹیشنل فورس کی طرف اضافہ ہے, اس کائنات کا ایک نظام ہے, اور اس کے اوپر اس نے اس نظام کو قائم کیا. زمین کے اندر پہاڑوں کو رکھا ہے. بس پہاڑ کی تھوڑی سی تعریف کر کے آپ کے سامنے زحمت تمام کروں, وقت تھوڑا زیادہ ہوا. پہاڑوں کو کہا گیا, پہاڑوں کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں, اہل مطالعہ سارے افراد ہیں. پہاڑ کی ایک خصوصیت ہے, وہ خصوصیت کیا ہے؟ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس سے کم 3 گنا زمین کے نیچے ہوتا ہے. اس لیے پہاڑوں کو اوتاد بھی کہا گیا. اوتاد کیل کے معنی ہے, نیخ کے معنی ہے. جب آپ کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل ٹھوکتے ہیں کسی چیز میں, دو لکڑیوں کو برابر رکھ کے آپ کیل کو ٹھوکتے ہیں اور تھوڑا سا سلا اوپر چھوڑنا چاہتے ہیں, تو 2/3 حصہ زمین اس لکڑی کے اندر جاتا ہے تاکہ مضبوط ہو جائے, ایک حصہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے اس کا جو نظر آتا ہے. اسی طرح پہاڑوں کا حساب کتاب بھی ہے. یہ پہاڑ جتنا ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اس سے 2% حصہ, یعنی دگنا اس کا. اگر 100 میٹر پہاڑ اوپر ہے تو 300 میٹر نیچے ہے پہاڑ. اب آپ کسی سے خدا کی قدرت کا اندازہ کیجیے, جو سر پر کف اٹھے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں, جو بہت اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں, اگر یہی قانون جو سائنس بیان کر رہی ہے ایسا ہی ہے, تو اس قانون کے مطابق پھر زمین کے نیچے کتنی تہیں ہیں, خداوند عالم کی زمین کی وسعت کتنی. مثلا آپ کوئی ہمالیہ کو تصور کر لیجیے, آپ ماؤنٹ ایورسٹ کو تصور کر لیجیے, کہ ہزاروں جو ہے اس کا فٹ کا فاصلہ زمین سے اوپر نظر آ رہا ہے, تو کتنے ہزار فٹ وہ زمین کے نیچے ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, کیوں زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ خدا اگر زمین کے نیچے کم رکھے تو یہ پہاڑ خود جھک کر گر جائے, چونکہ وزن ہی ہے, اس وزن کو سنبھالنے کے لیے. اس پہاڑ کا کام زمین کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے. اس کے اندر ایک نقطہ ہے, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو زمین کے نیچے زیادہ جانا پڑتا ہے, تو پھر وہ اپنے پاؤں پر, یعنی اپنی جگہ پر کھڑا رہ سکتا ہے. اگر انسان عزت کے ساتھ اس معاشرے کے اندر کھڑا رہنا چاہتا ہے تو اس کو جتنا اس معاشرے کے اندر عزت درکار ہے, اتنا ہی اس کو اپنے نفس کے اندر عاجزی دکھاتے ہوئے خدا کے سامنے گرنا ہوگا. جتنا انسان کے گرنے کی تاثیر زیادہ ہوگی اتنا اس کا رفعت اور مقام بالاتر ہوتا چلتا جائے گا. جتنا انسان خدا کے سامنے جھکتا چلا جائے گا اتنا خدا اس کو بلند کرتا چلا جائے گا, اور اس کے اندر ایک استقام ہوتا ہے, پھر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا, پھر کوئی اس کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں پائے گا. اسی لیے کہا گیا خدا بند عالم نے رسول اللہ کی بہت ساری صفات میں سے اپنے نبی کی معراج کے تذکرے میں جس چیز کا تذکرہ کیا وہ کیا ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو معراج عطا کی, مسجد اقصا سے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے کر گیا. کیوں بندے کو؟ اس لیے کہ بندگی میں جھکنا ہوتا ہے. جب انسان بندگی میں جھکتا جاتا ہے تو خدا اسی کے مطابق انسان کو اٹھاتا چلا جاتا ہے. چونکہ خدا کے سامنے جھکنے میں سب سے زیادہ مقام رسول اللہ کا ہے, اسی لیے معراج کا مقام خدا نے انہیں عطا کیا. جتنا رسول اللہ خدا کے سامنے جھکے ہیں مانوی اعتبار سے اتنا کوئی نہیں جھکا, اس لیے کہ جو معرفت رسول اللہ کے پاس ہے خدا کی, وہ کسی کے بھی پاس نہیں. اسی معرفت کی نسبت رسول اللہ کا جھکنا اتنا ہی عظیم اور سنگین ہے خدا کی بارگاہ میں, اس لیے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ خدا نے معراج عطا کی ہے. اور اسی لیے عزیزان محترم نماز کو میری اور آپ کی معراج قرار دیا گیا ہے, کہ اگر میں نے رسول کو معراج عطا کی اور تم سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے مومنو آؤ اللہ کے رسول کے راستے پر چلو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار تو نے اپنے رسول کے لیے معراج کا دروازہ کھولا تھا. ہم سے کہا تھا رسول کے پیچھے چلو, ہم نے کوشش کی, تو نے معراج کا دروازہ بند کر دیا تھا. خدا کا جواب آئے گا, وہ رسول کی معراج آسمان پر بلا کر کروائی تھی, تمہاری معراج نماز کے اندر رکھی تھی. راستہ تمہارے لیے بھی کھولا تھا, راستہ تمہارے لیے بند نہیں تھا. رسول کا جتنا مقام تھا اس کے اعتبار سے معراج تھی, تمہارا جتنا مقام ہے اس کے اعتبار سے معراج ہے. ایک دوسری بات, خدا بند عالم نے جو شہادت دلوائی, گواہی دلوائی رسول اللہ کی, جو ہم نمازوں میں دیتے ہیں, یہاں پر بھی رسول اللہ کی بے پناہ صفات میں سے خدا نے رسالت سے پہلے جس چیز کو بیان کروایا وہ کیا ہے, واشهد ان محمدن عبده ورسوله. یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے عبد اور رسول ہیں. توجہ رکھیے گا, اس کا مطلب ہے کہ عبودیت کا راستہ رسالت تک پہنچاتا ہے, عبودیت کا راستہ مقام تک پہنچاتا ہے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اپنی ماں کی آغوش میں, ماں ان کو سامنے لے کر آ گئی لوگوں کے, لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں پر احترامی کرنا شروع کی, تہمت لگانا شروع کی. حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے جناب مریم نے کہا میرا روزہ ہے, میں بات نہیں کرتی, اس بچے سے بات کرو. انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا جو ابھی ماں کی آغوش کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ نے کلام کرنا شروع کیا, پہلا جملہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہے, انی عبداللہ, میں خدا کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے کتاب دی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. نہیں, بندگی پہلے ہے, رسالت بعد ہے. توجہ رکھیے گا, جتنا انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے اتنا انسان کو رفعت عطا ہوتی ہے. یہ اصول خدا نے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا, پہاڑ جتنا سر بلند نظر آتا ہے اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر ہے, یعنی ہمبل ہے. جتنا زیادہ زمین کے اندر ریشہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اس کا پہاڑ کا سر اونچا رہے گا, وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا, زمین کے نظام کے اندر اس کی ایک اہمیت باقی بچے گی. یہ ہماری آج کی آیات تھی, وقت زیادہ لیا, اس کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل باقی آیات کا پھر ہم بیان کریں گے. خدا مند عالم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہمارے لیے قرآن کی آیتوں کے مفہوم کے اچھے دروازوں کو کھولے انشاءاللہ. ہم ہمارے مبارک رمضان میں قرآن کریم کو بہتر سے بہتر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق حاصل کر سکیں. خدا سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عنایت فرمائے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب ہو, بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرمت فرمائے. اس وقت دنیا میں جہاں بھی مومنین مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان سب کی مشکلات کو خدا آسان فرمائے. خدا سے پہلی دعا ہم سب کی حقیقت یہی ہونی چاہیے, بار الہ یہ ماہ مبارک رمضان خصوصیت کے ساتھ تیری آخری حجت کی یاد دلاتا ہے, خصوصیت کے ساتھ تیری آخری حجت کے ساتھ مرکوز ہے. اس عید کے اندر بہت سی دعائیں جو امام نصر سے ہیں, اسی کے اندر کئی شب قدر آئے گی, اس شب قدر میں ملائکہ کا نزول تیری آخری حجت پر ہوگا. بار الہ ہماری پہلی التجا یہ ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, انہی کے صدقے سے ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرمائے, انہی کے صدقے سے ہمارے ناقص روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, انہی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے, انہی کے صدقے میں جو مؤمنین بیمار انہیں شفا عنایت فرما, تمام مرادی اسلام رحمت موسم کو صحت سلامتی کو لب عنایت فرما. پروردگار تو رحمت واسع اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے. اگر یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک ہے تو اس ماہ مبارک کو ہم سب کی بخشش اور گناہوں سے پاکیزگی کا مہینہ قرار دے.